الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. سورہ کہف کے اندر پانچ قصے بیان ہوئے ہیں جن میں شروع میں ترتیب کے اعتبار سے پہلا قصہ اصحاب کہف والرقیم کا ہے اور دوسرا قصہ صاحب جنتین کا ہے، تیسرا قصہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کا ہے، اور چوتھا قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. آج ہم اس قصے کی تفصیلات پڑھیں گے. ایک مرتبہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تو بنی اسرائیل کے کسی آدمی نے ان سے ایک سوال پوچھا کہ کیا اس وقت آپ سے بڑا کوئی اور عالم بھی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ نہیں، بڑا عالم تو میں ہی ہوں. یعنی اس نے یوں پوچھا ہوگا نا، کیا آپ ہی سب سے بڑے عالم ہیں؟ کیونکہ آپ وقت کے نبی تھے، اول العزم رسول تھے، آپ پر وحی اترتی تھی، کتاب ملی تھی. تو آپ نے کہہ دیا کہ ہاں میں ہی بڑا عالم ہوں، مگر اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو اور بھی علم والوں سے روشناس کروائیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا کہ آپ دریا کے طرف جائیں، وہاں پر آپ کو ایک آدمی ملے گا جس کو ہم نے اپنی رحمت سے علم عطا کیا ہوگا. جو علم اللہ ڈائریکٹ کسی بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے نا، اس کو علم لدنی کہتے ہیں. اس کو علم دیا ہوگا تو آپ اس سے ملیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ وقت کے نبی تھے، علم کی اہمیت قدر جانتے تھے، دل میں چاہت تھی، تو ایک شوق پیدا ہوا کہ میں کسی ایسے آدمی سے ملوں جس کو اللہ نے اور علم عطا فرمایا ہے. اب دیکھیں، علم جو ہے نا، اس کی مختلف شاخیں ہوتی ہیں. ایک ہی کالج ہے، ایک میتھمیٹکس کا پروفیسر ہے، ایک فزکس کا ہے، ایک کیمسٹری کا ہے، ایک جو ہے وہ بیالوجی کا ہے. تو سب پروفیسر ہیں، مگر ہر ایک کا مضمون اپنا اپنا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے مختلف بندوں کو مختلف علوم عطا فرمائے. جیسے کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم الاسماء عطا فرمایا، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم الکتابت عطا فرمایا، لکھنے کا علم. یعنی آدم علیہ السلام کے زمانے میں لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے، پھر ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ علم دیا تو لوگ لکھنا جانتے تھے. ان کی لکھائی آج کی لکھائی کی طرح نہیں تھی، مگر جو چند لائنیں لگائی جاتی تھیں وہ لکھائی تھی جو شروع کی بندے نے. پھر اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو کشتی بنانے کا علم عطا فرمایا، صناعت الفلک. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے علم مناظرہ عطا فرمایا، علم الحجہ کہتے ہیں اس کو. چنانچہ انہوں نے نمرود کے ساتھ بحث کی، نمرود نے کہا کہ بھائی میں رب ہوں، انہوں نے کہا نہیں، میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. تو نمرود کو دھوکہ لگا، اس نے ایک قیدی کو بلا کے جو بے گناہ تھا اس کو قتل کروا دیا، اور جو واقعی قتل کے لائق تھا اس کو آزاد کر دیا. کہنے لگا یہ تو میں بھی کرتا ہوں، زندہ بھی کر سکتا ہوں، مار بھی سکتا ہوں. تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا کہ میرا رب تو وہ ہے، یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر، کہ میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اگر تم رب ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ. تو کافر جو تھا وہ پھر حیران ہو گیا، مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا. تو اللہ نے یہ علم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. پھر علم منطق الطیر، پرندوں کی بولیوں کا علم. یعنی پرندے بھی آپس میں جب آوازیں دیتے ہیں نا تو وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو نہیں سمجھتے، लेकिन वो अपनी एक दूसरे के पैगाम समझ रहे होते हैं। ये इल्म अल्लाह ने हजरत सुलेमान ने इस्लाम को अता फरमाया था, या युहन्नास उल्लिमना मंतिकत तैर, फिर अल्लाह ताला ने इल्मुल असबाब जुल्करनैन को अता फरमाया था कि असबाब को किस तरह जोड़ना है और उनसे किस तरह फायदा उठाना है, ये इल्म अल्लाह ने जुल्करनैन को अता फरमाया था। फिर खिजर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इल्मुल अफ़ाल अता फरमाया था कि कायनात में जो हो रहा है इसके अंदर क्या हिकमत है, इसकी क्या वजह है, ये इल्म अल्लाह ने हजरत खिजर अलैहिस्सलाम को अता फरमाया था। इसको तकवीनी इल्म कहते हैं। एक होता है तशरीई इल्म, शरीयत का इल्म, उसमें तो वाकई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम सबसे ऊपर दर्जे में थे चूंकि वक्त के नबी थे, तो तशरीई इल्म में सबसे ऊंचा उनका ही मकाम था। एक होता है तकवीनी इल्म, तकवीनी कहते हैं ये जो जमीन व आसमान का निजाम चल रहा है आखिर ये भी तो कोई चला रहा है ना, और वो अल्लाह ताला है जो चला रहा है, अल्लाह के हुक्म से चल रहा है, उसके लिए भी अल्लाह ने अपने कुछ बंदों को मखसूस रखा होता है। जैसे एक मुल्क है ना, तो उस मुल्क में हुकूमत के कुछ लोग होते हैं, मगर जो सदर वजीर आजम होता है वो खुद तो नहीं ना सारा मुल्क चलाता, उसने आगे बंदे रखे होते हैं, उसको सरकारी मुलाजिम कहते हैं। वो जो सरकारी मुलाजिम है ना, उनको लोग कह देते हैं जी कि ये ब्यूरोक्रेसी है, तो ब्यूरोक्रेसी मुल्क चला रही होती है। इसी तरह ये जो दुनिया का निजाम चल रहा है, तो इसका जो जाहिरी निजाम है उसके चलाने के लिए भी कुछ फरिश्ते हैं, कुछ बंदे हैं जिनके जिम्मे अल्लाह ने काम लगाए हुए हैं, उसको तकवीनी निजाम कहते हैं। वो यूं समझ लें कि दुनिया की ब्यूरोक्रेसी है जो अल्लाह ने बनाई हुई है। अब हम नहीं जानते चूंकि हमारा तो वास्ता ही नहीं उससे, लेकिन अल्लाह जानते हैं, लिहाजा अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को एक ऐसे बंदे की तरफ मुतवज्जे कर दिया जिनके पास ये तकवीनी इल्म था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस बंदे को मिलने के लिए गए। अब इस वाक्य का तज़किरा कुरान मजीद ने बड़े अजीब अंदाज से किया, फरमाया वह इज़ क़ाला मूसा लिफ़ताहु, और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने जवान से कहा, ये यूशा बिन नून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथी थे, गुलाम थे, सफर में साथ चल पड़े थे। सफर में किसी को साथ ले लेना तो ये भी शरण एक जायज चीज है, जरूरत होती है बंदे की, उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में इंसान को जरूरत होती है किसी साथी की, तो सफर आसान हो जाता है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब एक नए सफर पे चले, कहां जाना है, किससे मिलना है, कुछ पता नहीं था, एक नया समल, एक नया सफर था, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बंदे को साथ ले लिया। तो हजरत यूशा बिन नून भी साथ थे, वो उनके गुलाम थे। चुनाचे सफर कर रहे थे तो कुरान मजीद में फरमाया कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से कहा, ला अब रहो, मैं बराबर चलता रहूंगा, हत्ता अब लूगा मजमा अल बहरैन, हत्ता कि मैं दो दरियाओं के संगम तक पहुंच जाऊंगा। बाहर वैसे तो कहते हैं समुन्दर को, लेकिन बड़े दरिया के लिए भी ये लफ्ज इस्तेमाल हो जाता है। तो मजमा अल बहरैन, जहां पर दो बड़े समुन्दर या दरिया मिलते हैं उसको मजमा अल बहरैन कहते हैं। तो बताया गया था कि जहां पर मजमा अल बहरैन है वहां पर उस बंदे से आपकी मुलाकात हो जाएगी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने अजम का इरादा, अपने अजम का इजहार किया कि मैं चलता रहूंगा चलता रहूंगा। लगता है कि लंबा सफर था, थकावट वाला सफर था, तो उन्होंने फरमाया कि मैं चलता रहूंगा हत्ता कि मैं मजमा अल बहरैन तक पहुंच जाऊं, औ अमदिया हुकबा, या यूं ही जमाना दराज तक चलता रहूंगा, यानी लंबा वक्त, मैं तो कई दिन चलता रहूंगा उस तक पहुंचने के लिए। इससे दिल की तलब जाहिर होती है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में कितना शौक था कि मैं किसी ऐसे बंदे से मिलूं जो ऐसा इल्म रखता हो जो मेरे पास इल्म नहीं है। तो तुलबा को चाहिए कि वो इससे अपने अंदर इल्म की तलब को और ज्यादा बढ़ाएं। फलम्मा बलागा मजमा बैनहिमा, जब वो दोनों मजमा अल बहरैन पर पहुंच गए तो अपनी मछली को भूल गए, नसीया हूतहुमा। हूत का लफ्ज मछली के लिए इस्तेमाल होता है, समक का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, असमाक मछलियों को कहते हैं, और हूत का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है। हूत का लफ्ज कुरान मजीद में तीन जगह पर इस्तेमाल हुआ है। एक तो यहां पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मछली के लिए हूत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, और दूसरा लफ्ज इस्तेमाल हुआ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए जब वो मछली के पेट के अंदर चले गए तो उसके लिए भी हूत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। और तीसरा, यहूदी लोग जो मछलियां पकड़ते थे ना यौम सब्त को, हफ्ते के दिन को, तो हीतान होम जमा का सीगा इस्तेमाल किया, उनके लिए भी गोया हूत का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो ये तीन जगह पर कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। तो उनके पास एक मछली थी जिसको उन्होंने रखा हुआ था कि हम इसको अपने वक्त पे गिजा के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो फरमाया गया था कि जब वो जगह आएगी तो ये मछली पानी में अपना रास्ता बना लेगी, यानी अल्लाह उसको जिंदा कर देंगे और वो पानी में चली जाएगी, ये निशानी बताई हुई थी। तो जब दोनों हजरात वहां पहुंचे जहां मजमल बहरैन था, तो वहां पर एक पत्थर था, पत्थर को सखरा कहते हैं। हजरत मूसा अलैहि सलाम वहां पर थके हुए थे, लेट गए, सो गए। जब मूसा अलैहि सलाम सोए तो मछली जो है वो तड़पी और पानी के अंदर चली गई। तो यूशा बिन नून जो नौजवान था उसने दिल में सोचा कि मूसा अलैहि सलाम जागेंगे तो मैं उनको बता दूंगा कि जी मछली तो पानी में चली गई। लेकिन जब मूसा अलैहि सलाम जागे तो वो नौजवान इस बात को भूल गया, बताना भूल गया, और सफर फिर शुरू हो गया। अब जब सफर करते करते आगे काफी आगे पहुंचे तो फलम्मा जावजा, जब वो उससे आगे तजावुज कर गए, काला ले फताह हो, तो मूसा अलैहि सलाम ने अपने नौजवान को कहा आतिना गदा अना, लाओ भाई कोई खाने पीने की चीज, लकद लकीना मिन सफरिना हाजा नसबा, हमें इस सफर की वजह से बड़ी जो है वो थकन हो गई है, यानी चल चल के बंदा थक जाता है ना। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम थक गए थे। जब उन्होंने उससे मछली खाने के लिए मांगी, खाने के लिए, तो नौजवान को फिर याद आया कि मछली तो पानी में चली गई थी। काला, कहने लगा अरअईता इज अवैना इल सखरती फइन्नी नसीतुल हूत, आपको खबर नहीं जब हमने पत्थर के पास ठिकाना लिया था तो बेशक मैं मछली को भूल गया और मछली को याद रखना मुझे शैतान ने ही भुला दिया। वमा अनसानी हो इल शैतान अन अज़कुरा वत्तख हज़ा सबीलहू फिल बहर अजबा, उस मछली ने समुन्द्र में अजीब तौर पर अपना रास्ता बना लिया, यानी मैं बात भूल गया था बताना लेकिन उस वक्त मछली पानी में चली गई थी। काला जालिका मा कुन्ना नबगी, हजरत मूसा अलैहि सलाम फरमाया भाई इसी चीज की तो हमें तलाश थी, उसी जगह की तो हमें तलाश थी कि जब मछली पानी में चली जाएगी। मा कुन्ना नबगी, हम इसी चीज को ढूंढ रहे थे, चलो हम वापस उसी जगह पर अपने कदमों के निशानों पे वापस चलते हैं, हमें उसी जगह पर वो बंदा मिलेगा। चुनाचे वो दोबारा वापस अपने रास्ते पर आए। फरतद्दा अला आसारिहिमा कससा, सो दोनों अपने कदमों के निशानों पर वापस लौटे। फवाजदा अबदम मिन इबादिना, वहां उन्होंने, अल्लाह फरमाते हैं कि हमारे बंदों में से एक बंदे को देखा। आतैना हु रहमतम मिन इंदिना, जिसे हमने अपने पास से रहमत अता की थी। वअल्लमना हु मिन लदुन्ना इल्मा, और हमने उसे अपने पास से खास इल्म अता फरमाया था। ये जो खास इल्म था ना, ये तकवीनी इल्म था, ये शरीयत का इल्म नहीं था। शरीयत के इल्म में तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सबसे बड़े थे, उनके पास ये इल्म था। ये खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक वली थे जिनको अल्लाह ने दुनिया का तकवीनी इल्म दिया था कि ये दुनिया में जो कुछ हो रहा है, हर काम के पीछे हिकमत क्या है, हकीकत क्या है, ये इल्म उनके पास था, उसको इल्म लदुनी कहा गया। जब वो मुलाकात हो गई, सलाम दुआ हुई, तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अपने आने का मुद्दा बयान किया। काल लहु मूसा हल अत्तबिउका अला अन तुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमत रुश्दा, क्या मैं इस शर्त पर आपके साथ हो जाऊं कि आपको जो इल्म मुफीद अता किया गया है वो आप मुझे भी सिखा दें। यानी हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उनसे इजाजत मांगी कि क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं ताकि अल्लाह ने जो इल्म आपको दिया वो आप मुझे भी सिखाएं। उन्होंने आगे से कहा कौल इन्नका लन तस्ततिया माई सबरा, कि बिलाशुबा आप मेरे साथ रहते हुए सबर नहीं कर सकेंगे। ये क्यों कहा कि सबर नहीं कर सकेंगे? इसलिए कि उनको पता था कि जो काम होते हैं अल्लाह के हुक्म से उनकी क्या हकीकत है वो मुझे तो पता है, लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म तशरीई दिया गया है, इन अफाल का इल्म नहीं दिया गया। तो जब इनके सामने ऐसे बात होगी जिसका इल्म नहीं, तो ये खामोश नहीं रहेंगे, ये फौरन बोलेंगे, पूछेंगे, और ये सबर नहीं कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ रहें तो सही, लेकिन आप सबर नहीं कर सकेंगे। वकई फतस बिरू, और आप उस चीज पर सबर कर ही कैसे सकते हैं, अला मालम तो हित भी खुबरा, कि जिस चीज का आपको इल्मी तौर पर इहाता नहीं है। हजरत मूसा अलैहि सलाम ने आगे से जवाब दिया, सताजिदुनी इंशाअल्लाह साबिरा, इंशाअल्लाह आप मुझे सबर करने वाला पाएंगे, वला आसी लका अमरा, और मैं आपकी बात की नाफरमानी नहीं करूंगा। काल फइन तबातनी, उन बंदे ने कहा कि अगर आप मेरे साथ रहना चाहते हैं, फला तसअलनी अन शयइन, आपने मुझसे कोई बात नहीं पूछनी, कोई सवाल नहीं पूछना, हत्ता उहदिस लका मिनहु जिक्रा, हत्ता कि मैं कोई बात खुद आपको अगर चाहूं तो मैं बता दूं, ये जब तक मैं न बताऊं आपने मुझसे नहीं पूछना। अब यह बात तय हो गई, फन तलका, सो दोनों चल पड़े। हत्ता इजा राकेबा फिस सफीना थी, आगे एक कश्ती थी, वो कश्ती मुसाफरों को एक किनारे से दूसरे किनारे लेकर जाती थी। अब चूंकि एक किनारे से दूसरे किनारे लेकर जाती थी तो यहां से अंदाजा होता है कि यह कोई समुंदर नहीं था, यह बड़ा दरिया था, क्योंकि दरिया में तो एक किनारे से दूसरे किनारे जा सकते हैं, समुंदर में कश्ती नहीं जा सकती एक किनारे से दूसरे किनारे, समुंदर बहुत बड़ा होता है। तो यूं लगता है कि यह कोई बड़ा दरिया था जिसके लिए बाहर का लफ्ज इस्तेमाल किया। अच्छा, कश्ती वाले उस बंदे को जानते थे जो साहिब इल्म बंदा था, रजुलुन साले था, तो कश्ती वालों ने देखा तो उन्होंने उनसे पैसे भी नहीं लिए और कहा कि जी आइए आप कश्ती में बैठ जाइए। तो हजरत मूसा अलैहि सलाम और खिज्र अलैहि सलाम उस कश्ती के अंदर सवार हो गए। रकेबा फिस सफीनति खरकहा, जब कश्ती चलने लगी तो हजरत मूसा अलैहि सलाम ने उस हजरत खिज्र अलैहि सलाम ने उस कश्ती के एक लकड़ी को या लोहे का कोई टुकड़ा था जो कुछ भी था उसको उखाड़ दिया। अब कश्ती बनाने में तो बहुत सारी लकड़ियां लगी होती हैं, तो एक लकड़ी को या लोहे के टुकड़े को जो उन्होंने उखाड़ा तो हजरत मूसा अलैहि सलाम हैरान हो गए कि ये तो कश्ती टूट गई तो पानी भर जाएगा और सब के सब डूब जाएंगे। काला, चुनाचे मूसा अलैहि सलाम ने फौरन कहा, अखरकता हाल तुगरे का अहलहा, क्या आपने इसलिए शगाफ किया है कि कश्ती वालों को गर्क कर दें, लकद जे तशैअन इमरा, आपने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है, यानी ये तो अजीब काम किया आपने कि कश्ती के अंदर शगाफ कर दिया, लोग डूब जाएंगे, ये काम आपने कैसा कर दिया। कौल, उन्होंने आगे से जवाब दिया, अलम अकुल, क्या मैंने नहीं कहा था, इन्नका लन तस्ततीअ मईय सबरा, कि आप मेरे साथ रहते हुए सबर नहीं कर सकेंगे। कौल, मूसा अलैहि सलाम ने फौरन आगे से जवाब दिया, ला तो आखिज़नी बिमा नसीत, प्लीज आप मुझे माफ कर दें, मैं भूल गया था, मैं सवाल कर बैठा। वला तुरहिकनी मिन अमरी उसरा, और मेरे मामले में मुझ पर तंगी न डालिए। तो हजरत खिज्र अलैहि सलाम ने बात को दरगुजर कर दिया। फन तलका, फिर जब कश्ती से उतरे तो ये आगे चल पड़े। अब चलते चलते रास्ते में कुछ बच्चे थे जो खेल रहे थे, उनमें एक बच्चा था, हत्ता इजा लकिया गुलामन, यहां तक कि एक लड़के से मुलाकात हो गई, फकतलहू, तो खिज्र इस्लाम ने उस बच्चे को कत्ल कर दिया। कौला, अब ये इतनी बड़ी बात थी कि मूसा अलैहि सलाम फिर हैरान हो गए कि ये क्या किया भाई, क्योंकि मूसा अलैहि सलाम तो हर चीज को तशरीई नजर से देख रहे थे ना, शरीयत तो इजाजत नहीं देती ऐसे काम करने की, तो इसलिए उनका चौंक पड़ना, हैरान हो जाना ये एक फितरी चीज थी, समझ में आने वाली बात है। तो मूसा अलैहि सलाम ने फौरन पूछा, भाई आपने इस बच्चे को क्यों मार दिया। कौला अकतलत नफ्सन ज़कियतम बगैर नफ्स, क्या आपने इस बेगुनाह जान को मार दिया, क्योंकि बच्चा छोटा था अभी बालिग भी नहीं हुआ था तो उसके ऊपर शरीयत का बोझ नहीं था, अभी तो बेगुनाह बच्चा था। तो उन्होंने कहा, भाई आपने एक ऐसे बच्चे को क्यों कत्ल कर दिया, लकद जित शैअन नुकरा, आपने तो बहुत ही बेजा काम किया है, नामुनासिब काम किया है, ये तो अच्छा नहीं लगता कि आप किसी बच्चे को जान से मार दें। कौल, इस पर हजरत खिज्र इस्लाम सामने आगे से जवाब दिया, अलम अकुल लका इन्नका लन तस्ततीअ मईय सबरा, मैंने तुमसे नहीं कहा था कि आप मेरे साथ सबर नहीं कर सकते। अब देखें, पहले जो कहा था वो नरमी में बात की थी, कौला अलम अकुल इन्नका लन तस्ततीअ मईय सबरा, अलम अकुल का लफ्ज कहा था, दो लफ्ज कहे थे, तो जोर तो दिया था, कहा उनको, तंबीह तो की थी, लेकिन तंबीह में नरमी थी, अलम अकुल انک لن تستطیع معی صبرہ. اب جب دوبارہ انہوں نے سوال پوچھا تو خضر اسلام نے اب جو جواب کیا تو تنبیہ ذرا زیادہ سخت کی. کیا؟ الم اقل لکا، لکا کا لفظ بڑھا دیا، یعنی ان کو کہا کہ آپ کو میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. قال ان سالتک عن شیء بعدہا فلا تصاحبنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ معاملہ اب مشکل ہو گیا ہے. انہوں نے کہا اچھا اب اگر میں آپ سے سوال پوچھوں نا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، ایک چانس اور دیں، لاسٹ چانس. بندہ کہتے ہیں نا دوسرے کو بھئی ایک چانس اور دے دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس پر یہی کہا کہ بھئی لاسٹ چانس، ون ٹائم. ہمارے ہاں محمد سرمد جو ہے نا یہ صبح سوتا ہے، اس کو اسکول بھیجنے کے لیے جب اس کی ماں اسے اٹھاتی ہے نا تو اس کو جگاتی ہے تو یہ بھی کہتا ہے امی لاسٹ ٹائم، امی لاسٹ ٹائم، ون ٹائم ون ٹائم، یعنی پانچ منٹ مجھے اور سونے دے. تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہہ دیا کہ آپ مجھے ایک موقع اور دے دیں، اگر پھر میں نے سوال کیا تو آپ مجھے اپنے سے الگ کر دینا. ان سالتک عن شیء بعدہا فلا تصاحبنی، مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا. قد بلغت من لدنی عذرا، بے شک آپ میری طرف سے عذر کو پہنچ گئے، یعنی آپ کی بات ٹھیک ہے، میں سوال کر بیٹھا دوسری مرتبہ، پھر عذر پکا ہے، ایکسکیوز ہے آپ کے پاس، لیکن ایک چانس مجھے لاسٹ اور دے دیجئے. فن تلقا، پھر دونوں اس سے آگے چل پڑے. حتی اذا اتیا اہل قریت استطعما اہلہا، یہاں تک کہ ایک بستی کے رہنے والوں پر گزرے، جب بستی کے رہنے والوں تک گزرے تو دونوں کو بھوک لگی ہوئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے غلام سے مچھلی تو مانگی تھی، لیکن یہ قرآن پاک میں نہیں لکھا کہ انہوں نے کھانا کھایا بھی تھا یا نہیں، مچھلی تو پانی میں چلی گئی تھی، تو صاف ظاہر ہے کہ کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی. اب سفر پیدل کیا لمبا چلے اور کھانے کی چیز نہیں تو بھوک تو بہت لگتی ہے. اب اس وقت دونوں بہت بھوک لگی ہوئی تھی ان کو. اب جب وہ بستی والوں کو پہنچے تو انہوں نے بستی والوں سے بات کی کہ بھائی اگر کوئی کھانے کی چیز ہے تو آپ ہمیں دے دو، مگر بستی والے لوگ تھے انہوں نے جواب دے دیا کہ جی ہمارے پاس تو کوئی چیز ایسی نہیں جو ہم آپ کو دے سکیں. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے ان کی مہمانی کرنے سے انکار کر دیا. اب اس زمانے کے اعتبار سے یہ عجیب بات تھی کہ لوگ مہمان نوازی نہ کریں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران تھے اور خضر علیہ السلام بھی حیران تھے کہ انہوں نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کر دیا. مگر وہاں پر ایک دیوار تھی جو بالکل گرنے کے قریب تھی، یعنی ٹیڑھی ہو گئی تھی، اور اگر اس کو سیدھا نہ کیا جاتا تو وہ دیوار گر جاتی. وہ دیوار دو یتیم بچوں کی تھی، لڑکوں کی تھی. ان کا والد بڑا نیک بندہ تھا اور ان کے والد نے اس دیوار کے نیچے ان کے لیے پیسہ رکھا ہوا تھا، خزانہ رکھا ہوا تھا. اگر دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ ظاہر ہو جاتا، اور چونکہ بچے چھوٹے تھے تو باقی لوگ اس کے اوپر قبضہ کر لیتے، بچے محروم ہو جاتے. اب وہ دیوار جو گرنے کے قریب تھی نا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا. جب سیدھا کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بات پھر عجیب لگی کہ ان کا رویہ ہمارے ساتھ یہ تھا کہ انہوں نے تو مہمان نوازی نہ کی، ہمیں کھانے کو بھی کچھ نہ دیا، اور ہم الٹا ان کی فیور کر رہے ہیں، ان کی دیواروں کو سیدھا کر رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال پوچھ لیا. قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر آپ چاہتے تو آپ ان سے اس دیوار کی مزدوری بھی مانگ سکتے تھے، یعنی اگر یہ ویسے مہمان نوازی نہیں کرتے تو ہم نے تو ان کی دیوار سیدھی کی ہے نا، تو دیوار سیدھی کرنے پر ہم ان سے اجرت بھی مانگ سکتے تھے، تو ہم اجرت ہی ان سے مانگ لیتے. قال، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان الگ ہونے کا وقت ہے، جدائی کا وقت ہے. سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، اب میں آپ کو ان چیزوں کی حقیقت بتاؤں گا کہ جس پر تم صبر نہ کر سکے، یعنی اب میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ میں نے یہ کام کیوں کیے اور آپ نے ان کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھے تھے. تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ اگر کوئی ایسی بات استاد کرے جو شاگرد کو سمجھ میں نہ آئے اور الگ بھی ہونے کا وقت آ جائے تو استاد شاگرد کو سمجھا ضرور دے کہ کرنے کی وجہ کیا تھی، اس میں راز کیا تھا، جیسے حضرت خضر علیہ السلام نے بتا دیا. پھر خضر علیہ السلام نے ان کو یہ بتایا کہ بھائی اصل وجہ یہ تھی کہ جب ہم کشتی کے اوپر سوار ہوئے تھے تو کشتی جا رہی تھی آگے دوسرے کنارے، وہاں پر جو وقت کا بادشاہ تھا اس نے بندوں کو کھڑا کیا ہوا تھا، اور اس کے بندے کیا کر رہے تھے، کشتیوں کو جمع کر رہے تھے، زبردستی ان کو اپنے قبضے میں لے رہے تھے، جو کشتی نظر آتی تھی اس کو قبضے میں لے لیتے تھے. اور یہ غریب مسکین لوگ تھے جن کی کشتی تھی، اور اگر ان سے وہ کشتی لے لیتے تو یہ محروم ہو جاتے آمدنی سے. تو میں نے اس کشتی کے ایک پھٹے کو اکھاڑ کے اس کو کمزور بنا دیا، عیب دار بنا دیا، تاکہ وہ لوگ اس کشتی کو نہ لیں. اما السفینۃ فکانت للمساکین، کشتی جو تھی وہ چند مسکینوں کی تھی، یا عملون فی البحر، جو دریا میں کام کرتے تھے. فاردت ان اعیبہا، سو میں نے اس کشتی کو عیب والا بنا دیا. وکان وراءہم ملکن، اور ان لوگوں کے آگے ایک بادشاہ تھا. یاخذ کل سفینۃ غصبا، جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. تو میں نے جو کشتی میں ایک تختی کو توڑا تو بلا وجہ نہیں توڑا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان مسکینوں کی کشتی غصب ہونے سے بچ جائے. میں نے ان کی فیور کی تھی، ان کا برا نہیں کیا تھا، تو ایک وجہ بتا دی. پھر آگے فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنَ، اور رہی لڑکے کی بات تو اس کے ماں باپ مومن تھے، ایمان والے تھے. فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ نوجوان لڑکا، یہ لڑکا بڑا بنے گا نا، تو یہ بڑا غالبانہ والا لڑکا ہوگا، اور یہ کہیں اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں نہ لے جائے. کیونکہ بچے جب جوان ہو جاتے ہیں نا تو وہ ماں باپ سے زبردستی باتیں منواتے ہیں، ضد کرتے ہیں. تو ہمیں یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ اپنے ماں باپ کو کفر میں اور طغیانی کے اندر نہ لے جائے. فاردنا ان یبدلہما، تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں اس لڑکے کے بدلے میں اس سے بہتر اولاد عطا فرما دے. خیرم منہ زکاتم و اقرب رحما، جو پاکیزمی میں بھی اس سے بہتر ہوگا اور صلہ رحمی کرنے والا بھی ہوگا. اور جو میں نے دیوار کو ٹھیک کیا تھا، وہ عمل جدار فکان علی غلامین، اور رہی دیوار تو اس کی صورتحال یہ کہ وہ اس شہر میں دو یتیم لڑکوں کی تھی، فی المدینہ شہر کے دو یتیم بچے تھے. وکان تحتہ کنز اللہما، اور اس کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا. وکانا ابوہما صالحا، اور ان کا باپ نیک آدمی تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ جو دو یتیم بچے تھے نا جن کا باپ فوت ہو گیا تھا، ان کا جو اپنا باپ تھا وہ بہت زیادہ نیک نہیں تھا، وہ ایک عام نیک بندہ تھا. البتہ ان کے اوپر جو باپ دادا گزرے تھے نا، تو اوپر کی نسل میں ان کی ساتویں پشت میں کوئی ایک بڑا نیک بندہ اللہ کا ولی گزرا تھا، یہ اس کی نسل کے بچے تھے. اور اللہ تعالی نے اپنے ولی کی ساتویں نسل کے بچوں کے مال کی اگر حفاظت فرمائی تو اللہ تعالیٰ اپنے ولی کی اولاد کے ایمان کی کتنی حفاظت فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کے آگے جو اولادیں ہوتی ہیں ان کے اس طرح ایمان کی اور ان کے دنیا کے معاملات کی حفاظت فرماتے ہیں. فاراد ربک، اور تیرے رب نے ارادہ کیا. ان یبلغا اشدہما، یہ انہوں نے کیوں کہہ دیا تیرے رب نے ارادہ کیا؟ اس لیے کہ وہ رب کے ارادے سے آگے کام کرتے تھے، اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے تھے. وہ تو ایک سرکاری ملازم تھے نا، تو سرکاری ملازم جیسے سرکار کے حکم پر عمل کرتا ہے، تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے الہام پہ عمل کرتے تھے، ان کو جو الہام ہوتا تھا وہ اس کے اوپر عمل کرتے تھے. اس لیے انہوں نے کہہ دیا فاراد ربک ان یبلغا اشدہما. یہاں پر ایک خاص نقطہ یہ بھی یاد رکھیے کہ پہلے دو کام کیے تھے جن کے اندر ذرا کمی کوتاہی تھی، کشتی میں عیب ڈال دیا یا بچے کو غلام کو قتل کر دیا، تو وہاں پر رب کا لفظ استعمال انہوں نے نہیں کیا، ہم نے چاہا، میں نے کشتی میں عیب ڈال دیا. تو حضرت خضر علیہ السلام نے عیب اور کمزوری والے کام کی نسبت اپنی طرف کی، اور یہاں پہ چونکہ دیوار کو سیدھا کرنا ایک اچھا کام تھا تو یہاں پر انہوں نے نسبت اللہ کی طرف کی. وَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے رب نے ارادہ کیا. تو دیکھو یہ خاص نقطہ سورہ کاف میں سمجھنے والا ہے کہ کبھی بھی انسان اچھائی کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہ کرے، ہمیشہ اللہ کی طرف منسوب کرے. اللہ تعالیٰ اس بات کے حقدار ہیں کہ جو بھی اچھا کام ہے وہ اس کی طرف منسوب کیا جائے.
فاراد ربک ان یبلغا اشدہما، سو تیرے رب نے ارادہ فرمایا کہ یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں، ویستخرجا کنزہما، اور اپنے خزانے کو نکال لیں، رحمتم من ربک، یہ تیرے رب کی مہربانی کی وجہ سے ہے، وما فعلتہ عن امری، اور یہ کام میں نے اپنے رائے سے نہیں کیے، ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تمام باتوں کی حقیقت بھی سمجھا دی۔ یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ واقعہ ہے یہ مکمل ہو گیا۔ یہ چوتھا واقعہ ہے جس کو آج ہم نے پڑھ لیا۔ اب اس چوتھے واقعے کے اندر چند نکات ہیں، وہ بھی ذرا آج سن لیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ واقعات دیکھے تو ان کو تو عجیب لگے، مگر اسی طرح کے واقعات ان کی اپنی زندگی میں بھی گزر چکے تھے۔ عجیب بات ہے کہ ادھر دھیان نہیں گیا اپنی طرف۔ وہ کیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ان کے قوم کا ایک بندہ مخالف قوم کے بندے کے ساتھ جھگڑا کر رہا ہے، یعنی آپس میں وہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے بندے کی ہیلپ کرنے کے لیے جو مخالف بندہ تھا اس کو ایک مکہ مارا، فوقذا موسیٰ فقضا علیہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک مکہ مارا تو وہ بندہ مر گیا تھا۔ تو یعنی گویا اپنی زندگی میں بھی ایسا واقعہ آیا تھا کہ جس میں ان کا ارادہ نہیں تھا اس کو قتل کرنے کا، لیکن بندہ تو بہرحال مر ہی گیا تھا نا، مگر اس کے مرنے پر ان کو اتنا تعجب نہیں ہوا تھا کیونکہ ان کا ارادہ خیر کا تھا اور وہ اپنے ساتھی کی مدد کرنا چاہتے تھے۔ یہاں چونکہ بلا وجہ ایک بچے کو مارا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کے پوچھنے لگے، اقتلت نفساً بغیر نفس، کیا آپ نے ایک بچے کو جو بے نفس ہے آپ نے اس کو کیوں قتل کر دیا گیا، یہ تو اچھا کام نہیں ہوا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے کو دیکھا کہ وہ مر گیا ہے تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، ان ہذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطان کا عمل ہے، یعنی میں مارنا نہیں چاہتا تھا لیکن شیطان نے ایسا کروا دیا۔ تو دیکھیں ادھر یہ لفظ استعمال ہوا کہ یہ شیطان کا عمل تھا، اور یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا تھا وہ کہا تھا لقد جئت شیئا نکرا، تو یہ بھی تو گویا برے کام ہی کے لیے لفظ استعمال ہوئے نا۔ تو گویا ایک واقعہ ان کی زندگی میں خود بھی پیش آیا تھا، ویسا ہی واقعہ ایک بچے کے مارنے کا پیش آیا، مگر یہ واقعہ جو ہے دیکھ کر ان کو حیرت ہوئی اور انہوں نے سوال پوچھ لیا۔ اسی طرح جب حضرت خضر علیہ السلام نے ان دو بچوں کی دیوار کو ٹھیک کیا اور ان کے ساتھ بھلے کا معاملہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ آپ اس کے اوپر ان سے اجرت کیوں نہیں لے لیتے، ہمیں بھوک لگی ہے، ہم ان سے اجرت لیتے اور ہمیں کھانا مل جاتا۔ مگر اسی طرح کا ایک کام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا۔ وہ کیسے کیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف گئے تھے تو وہاں پر انہوں نے ایک کنویں کو دیکھا، اس کنویں پر لوگ آ رہے تھے اور اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں اور وہ اپنی بکریوں کو سنبھال کے کھڑی ہیں، یعنی ایک جگہ روک کر کھڑی ہیں، پانی نہیں پلا رہی ہیں۔ کیوں کہ جو بستی والے تھے ان کی طرف سے اجازت نہیں تھی، وہ ان کے دشمن تھے اور ان کو کہتے تھے کہ آپ بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتی۔ تو بچیاں بکریوں کو لے کے پہنچ تو گئی تھیں مگر انہوں نے اپنی بکریوں کو روکا ہوا تھا۔ جب بستی والے پانی پلا کے چلے گئے تو انہوں نے کنویں کے اوپر ایک بڑا پتھر رکھ دیا تاکہ یہ بچیاں بعد میں پانی کا ڈول نہ نکال سکیں۔ اب جب وہ چلے گئے تو جو کچھ بچا کھچا پانی تھا وہ بچیاں اپنی بکریوں کو وہ پانی پلانے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ ان بچیوں کو بھی پانی پلانے کی اجازت ہونی چاہیے، کیوں نہیں دی گئی۔ تو وہ آئے اور انہوں نے آ کے ان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ہمارا والد ایک نیک آدمی ہے اور قوم نے ان کے ساتھ ایک طرح کا بائیکاٹ کیا ہوا ہے، تو ہم ان کی جو ہے طرح پانی بکریوں کو نہیں پلا سکتے، جب یہ پلا کے چلے جاتے ہیں تو جو بچا کھچا پانی ہوتا ہے ہم اپنی بکریوں کو وہی پلاتی ہیں، اور ہم کمزور لڑکی ہیں، ہم یہ پتھر نہیں ہٹا سکتی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو میں ان دو بچیوں کی مدد کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اکیلے اس ایک پتھر کو اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا اور پھر اس میں پانی کے ڈول نکالے اور ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ جب ان کی بکریوں کو پانی پلایا تو وہ بچیاں خوش ہو گئیں اور گھر گئیں۔ جب گھر گئیں تو ان کے والد حضرت شعیب علیہ السلام وقت کے پیغمبر علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنے والد کو یہ بات بتائی تو ان کے والد خوش ہوئے، اور انہوں نے اپنی ایک بچی کو بھیجا کہ جاؤ اور اس نوجوان کو گھر بلا کے لاؤ۔ تو وہ آئی اور بڑی باحیا بچی تھی، قرآن مجید نے اس کے حیا کے ساتھ چلنے کا تذکرہ کیا کہ تمشی الستحیا، وہ بڑی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی، اتنی پاک دامن، اتنی نیک بچی تھی۔ اللہ ایسی بیٹی ہر ایک کو عطا فرمائے جو اتنی پاک دامن اور اتنی حیا کے ساتھ چلنے والی بچی ہو۔ پھر اس نے آ کے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ان ابی یدعو کا، میرا والد آپ کو بلا رہے ہیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ آپ نے جو بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کے اوپر آپ کو کچھ اجرت دے دی جائے۔ اب ذرا واقعات کے اندر مشابہت دیکھیے کہ ادھر موسیٰ علیہ السلام نے جو واقعہ دیکھا اس میں دو بچے تھے، چھوٹے تھے، کمزور تھے، اور خود موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا تو دو بچیاں تھیں، کمزور صنف ہوتی ہے، اور وہ بکریوں کو پانی پلانا چاہتی تھیں۔ یہاں خضر علیہ السلام نے ان کی دیوار کو بغیر اجرت کے ٹھیک کر دیا تھا، اور وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی مطالبے کے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا تھا۔ یہاں پر حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام سفر کر کے اس بستی کے اندر پہنچے تھے تھکے ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تھے مصر سے، اور وہ بھی سفر کر کے تھکے ہوئے وہاں پہنچے تھے، اس لیے انہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر کہا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ تو مجھے جو بھی عطا فرمائے میں اس کا محتاج ہوں۔ تو دیکھیے ان واقعات کے اندر مشابہت اور مماثلت کتنی زیادہ ہے۔ یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پہلے بھی پیش آیا تھا، لیکن ان کا ذہن اس طرف نہیں گیا کہ میں نے بھی تو بغیر اجرت کے ان کے ساتھ بھلے کا کام کر دیا تھا، یہاں پر انہوں نے کر دیا تو کون سی بات ہوئی، لیکن چونکہ ایک نیا کام تھا اور اچانک ہوا تو ان کے ذہن میں بات آئی کہ بھئی آپ ان سے اجرت کیوں نہیں مانگ لیتے، انہوں نے سوال کر لیا اور سوال پوچھ بیٹھے۔ پھر دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی بہت ساری مشابہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں بھی مشابہت ہے۔ وہ کیسے؟ کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ایک کنویں میں ڈال دیا تھا، ایک جب کے اندر ڈال دیا تھا۔ بھائی نے کہا تھا نا لا تقتلو ہو، اس کو قتل نہ کرو، ہم اس کو جو ہے وہ کسی کنویں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو القا فی الجب، تو گویا یوسف علیہ السلام ایک کنویں کے اندر ڈال دیے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے القا فی الیم، دریا کے اندر ڈال دیا تھا۔ یہ ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، تو ادھر بھی مان، ادھر ماں نے ڈالا تھا ادھر بھائیوں نے ڈال دیا تھا۔ تو دیکھو مشابہت ہے نا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مسافر قافلہ آیا تھا جس کو پانی کی ضرورت تھی، اس کے بندے نے ان کو اس دریا میں سے نکال لیا تھا، تو التقطہ السیارہ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پانی میں بہہ رہے تھے تو التقطہ آل فرعون، ان کو فرعون کے جو لوگ تھے، یعنی فرعون اپنی بیوی کے ساتھ سیر پر نکلا ہوا تھا اور 800 غلام ان کے نوکر چاکر آگے پیچھے کھڑے تھے ان کی حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے، ان نوکروں نے موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے نکال لیا تھا۔ تو ادھر سیارے کے لوگوں نے نکالا تھا اور ادھر فرعون کے آل کے لوگوں نے ان کو دریا سے نکال لیا تھا۔ پھر جب بچے کو کھولا گیا تو مشابہت دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر پہنچے تو قافلے والوں نے تو ان کو بیچ دیا تھا، اونے پونے بیچ دیا تھا، اور ان کو عزیز مصر نے خرید لیا تھا. اب عزیز مصر ان کو خرید کے اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی کو کہا، اکرمی مسواہ عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اس کا اکرام کرنا، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے. یہ عزیز مصر کے الفاظ تھے. اور موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہوا کہ جب ان کے بکسے کو کھولا گیا تو بیوی نے دیکھا کہ اس میں ایک بچہ ہے، اور بڑا پیارا خوبصورت بچہ ہے. تو فرعون کی بیوی نے کہا تھا، لا تقتلو ہو، تم اس کو قتل نہیں کرو، عسا ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے. تو وہاں فرعون کی بیوی کے یہ الفاظ تھے، یہاں عزیز مصر کے الفاظ تھے. اب ذرا دونوں باتوں میں غور کیجیے، عجیب نقطہ ہے کہ یہاں چونکہ عزیز مصر نے کہا تھا ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، تو واقعی یوسف علیہ السلام اس کے لیے بیٹے کی طرح بن کر رہے، انہوں نے اس کی عزت کی بھی حفاظت کی، اور جب جوان ہو گئے اس کے ملک کو بھی سنبھالا، جیسے بیٹا اپنے باپ کی جو ہے وہ کام کو سنبھالتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے ملک کو سنبھالا اور بڑی امانت دیانت کے ساتھ اس کو چلایا، تو واقعی انہوں نے بیٹا بننے کا حق ادا کر دیا تھا. اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں ان کو جب اٹھایا گیا تو فرعون کی بیوی نے کہا تھا، عسا ان ینفعنا، یہ میں نفع پہنچائے گا، اور نتخذہ ولدا، یہ ہم اس کو بیٹا بنائیں گے. اور واقعی ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے گھر میں پلے، اور موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اس عورت کو فائدہ ہوا کہ وہ ایمان لے آئی، اور ان کا بیٹا اس کے ایمان پہ لانے کا سبب بن گیا. مفسرین نے فرق لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وہاں پر فرعون کی بیوی نے کہا تھا کہ ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، تو پھر فرعون کی بیوی کی نظر اس کے بارے میں بدلی نہیں، کیونکہ اس نے بیٹے کے نام لیا تھا، ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، اور بیٹے پہ ماں کی نظر اور ہوتی ہے. تو فرعون کی بیوی بھی خوبصورت تھی، بادشاہ کی بیٹی تھی، لیکن اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کسی ایسی نظر سے نہیں دیکھا، اس لیے واقعی موسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی اور اس کے لیے ایمان لانے کا سبب بن گئے، اس کو موسیٰ علیہ السلام سے خیر مل گئی. اور یہاں پر عزیز مصر نے کہا تھا کہ ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، اگر اس کی بیوی بھی جواب میں کچھ کہہ دیتی کہ ہاں ہم بیٹا بنائیں گے، تو پھر اس کی نظر بھی پاک ہو جاتی، اللہ زلیخا کو بھی یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ایمان کی نعمت عطا فرما دیتے. مگر وہ چونکہ خاموش رہی، اس لیے اس کا اپنا ارادہ ایسا نہیں تھا، اس لیے جب یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، اب زلیخا کی نظر اس پر کسی اور طرح کی پڑ گئی، اور وہ ان سے اپنی خواہش پورے کرنے کے چکر میں لگ گئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بکریوں کو پانی پلایا تھا تو ان کے لیے بارے میں بچی نے اپنے والد کو جا کر کہا تھا کہ آپ کو ایک ایسا بندہ کام کرنے کے لیے چاہیے جو بڑا قوی بھی ہو اور امین بھی ہو. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بہت صحت مند بھی تھے اور امین بھی تھے. امین سے کیا مراد؟ کہ انہوں نے ان لڑکیوں کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا تھا، جس سے بچی نے پہچان لیا کہ یہ بڑے باحیا انسان ہیں اور یہ دوسرے کی امانت کے اندر خیانت کرنے والے نہیں ہیں. اس نے کہا کہ یہ بندہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے. تو قوی اور امین کا لفظ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا. اور حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، تو ان کے لیے جب ان کو جیل سے نکالا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ انی حفیظ علیم، میں محافظ بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں. تو یہ قوی اور امین کہلائے اور یہ حفیظ اور علیم کہلائے. دیکھیے دونوں کی آپس کی شخصیتوں کے اندر کتنا ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت ہے. پھر یوسف علیہ السلام کو بھائی نے بچایا تھا، اس نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل نہ کرو، اس کو کنویں کے اندر ڈال دو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی بیوی نے بچایا تھا، اس نے کہا تھا لا تقتلو ہو، اس کو قتل نہیں کر سکتے. تو فرعون جو ہے اپنی بیوی کی بات مان گیا، چلو ہم اس کو قتل نہیں کرتے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے کہ بڑے بڑے فرعون بھی بیویوں کی بات مانا کرتے تھے. عورتیں جو کہتی ہیں جی خاوند تو سنتے نہیں، بات ہی نہیں مانتے، وہ غلط بات کرتے ہیں. قرآن پاک سے ثابت ہو رہا ہے بڑے بڑے فرعون باتیں مانتے تھے اپنی بیویوں کی. سارے ہزاروں بچوں کو اس نے قتل کروایا تھا، لیکن جب بیوی نے کہا کہ اس کو قتل نہیں کروانا، اس نے فوراً ارادہ کر لیا میں اس کو قتل نہیں کرواتا، اور وہ اس بات کو بھول گیا کہ یہی بچہ مجھ سے میرے تخت و تاج واپس لینے کا سبب بنے گا. پھر ایک اور مشابہت بھی عجیب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور یوسف علیہ السلام میں، کہ یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی یعقوب جو تھی وہ مصر کے اندر داخل ہوئے تھے، وہ مصر کے رہنے والے نہیں تھے، ان کو تو قافلے والے وہاں لے کر گئے تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے بنی یعقوب مصر کے اندر داخل ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے بنی اسرائیل مصر سے باہر نکلے تھے. تو ایک کی وجہ سے داخل ہونے کا موقع ملا اور دوسری کی وجہ سے مصر سے باہر نکلنے کا ان کو موقع مل گیا تھا. تو دیکھیں دونوں کے حالات زندگی میں کیسی مشابہت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی. اب اس واقعے میں استاد اور شاگرد کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں جو مفسرین نے لکھے ہیں، طلباء اس کو تفسیروں میں خود بھی پڑھ سکتے ہیں. حضرت مفتی عاشق الٰہی بلند شہری رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں انوار البیان میں تقریباً 40 نقطے لکھے ہیں. پہلا نقطہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ساحل کے جواب میں فرما دیا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں، اور اس اعتبار سے ان کا فرمانا صحیح بھی تھا کہ وہ صاحب شریعت تھے، ایک بڑی قوم کے نبی تھے، ان پر تورات شریف نازل ہوئی تھی، لیکن الفاظ میں چونکہ ایک قسم کا دعویٰ تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ کوئی شخص کتنا ہی بڑا عالم ہو اور حالات ظاہرہ کے اعتبار سے اس سے زیادہ کوئی دوسرا جاننے والا نہ بھی ہو، تب بھی اسے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. اس میں دعویٰ ہے جو کاملین کے شان کے خلاف ہے. عام بندہ تو ایسی بات کر سکتا ہے، لیکن بڑوں کی پکڑ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ہو جاتی ہے. حسنات الابرار سیئات المقربین، مقرب اگر وہی بات کر لیتے ہیں تو ان کے لیے وہ گناہ بن جاتا ہے، عام بندے کر لیتے ہیں تو ان کے لیے حسنات ہوتی ہیں. دوسرا نقطہ لکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان یعنی یوشع بن نون کو ساتھ لے کر چلے جو ان کے خادم تھے. اس سے معلوم ہوا کہ کسی اپنے چھوٹے کو خدمت کے لیے ساتھ لینا اور اس کے ذمے خدمت کو سپرد کرنا درست ہے، یوں بھی تنہا سفر کرنے کی ممانعت آئی ہے. تنہا سفر کرنا اچھا نہیں، اگر کوئی ساتھ ہو تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. چنانچہ ہم نے اخبار میں بھی ایک دفعہ واقعہ پڑھا، ایک صاحب امریکہ میں رہتے تھے اور ان کو ذہن میں خیال آیا کہ میں پاکستان ماں باپ کے پاس واپس جاؤں. اب وہاں کے لوگوں میں اکثر ایک چیز ہے سرپرائز دینا، یعنی ایک بندے کو یعنی اچانک ملنا تاکہ وہ حیران ہو جائے. تو اس نوجوان نے بھی سوچا کہ میں ماں باپ کو سرپرائز دیتا ہوں. اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، نہ اپنے دوستوں کو نہ اپنے گھر والوں کو. خاموشی سے ٹکٹ بنائی اور دفتر سے 10-15 دن کی چھٹی لی، اور چھٹی لے کے وہاں سے وہ سفر شروع کیا اس نے امریکہ سے، اور فیصل آباد پہنچا. اب فیصل آباد جب پہنچا تو اس کے پاس سامان کے 2-3 بڑے بڑے سوٹ کیس تھے، اور رات کا وقت ہو چکا تھا. اب اس نے ایک ٹیکسی لی اور ٹیکسی لے کر وہ اپنے گاؤں جانا چاہتا تھا. چونکہ اکیلا تھا تو ٹیکسی والے کی نیت خراب ہو گئی، اس نے سمجھا کہ یہ مسافر ہے، اس کے پاس سامان کافی قیمتی نظر آ رہا ہے. تو اس نے کیا کیا کہ راستے میں اس اکیلے نوجوان کو قتل کر دیا اور اس کے سامان پہ قبضہ کر لیا. اب کسی کو پتہ ہی نہیں. ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، جب 15 دن گزر گئے اور یہ بندہ دفتر واپس نہیں لوٹا تو دفتر والوں نے اس کے دوستوں سے رابطہ کیا کہ جی 15 دن چھٹی گزار کے وہ بندہ کیوں نہیں آیا. تو دوستوں نے کہا کہ ہمیں تو پتہ نہیں وہ کہاں پہ ہے. اب جب انہوں نے پوچھ پرتیت شروع کی تو انہوں نے گھر فون کیا کہ جی وہ تو بندہ گھر چلا گیا تھا. گھر والوں نے کہا جی کہ ہمیں تو اطلاع ہی نہیں تھی کہ وہ آیا یا نہیں آیا، ہمیں تو بالکل پتہ نہیں ہے. اب نہ بھیجنے والوں کو پتا نہ ریسیو کرنے والوں کو پتا، اور راستے میں یہ بندہ قتل بھی ہو گیا. اتنا بڑا واقعہ پیش آ گیا، کسی کو پتہ ہی نہیں. تو شریعت جو حکم دیتی ہے نا کہ انسان اکیلا سفر نہ کرے، کوئی نہ کوئی اس کا ساتھی ہونا چاہیے، تو اس میں بڑی حکمت ہے، اس میں بڑی خیر ہے بندے کے لیے. اس کو ایسا سرپرائز نہیں دینا چاہیے تھا. اس نے نبی علیہ السلام کی سنت کی خلاف ورزی کی. سنت یہ ہے انسان سفر کرے تو جن کے ہاں جانا ہے ان کو پہلے سے بتا دے کہ بھئی میں آ رہا ہوں، تاکہ وہ مہمان کے ریسیو کرنے کے لیے تیاری کر لیں. یہ سنت ہے. اس نے سنت کو چھوڑا اور اس کا نقصان اٹھایا. پھر تیسرا نقطہ کہ طلب علم کے لیے سفر کرنا چاہیے، اور یہ کہ معلم کو اپنے پاس بلانے کی فکر نہ کرے بلکہ اس کے پاس خود جائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب العلم میں باب الخروج فی طلب العلم کے ذیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہے. پھر چوتھا نقطہ فرماتے ہیں کہ طلب علم کے لیے کوئی عمر مخصوص نہیں، گو بچپن اور جوانی میں علم اچھی طرح حاصل ہوتا ہے، لیکن بڑھاپے میں بھی اس سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی جو بھی عمر تھی، آپ نے اس عمر میں طلب علم کے لیے سفر فرمایا. علم سے ہی جہاں ملے، جب ملے اور جس سے ملے، اس کو حاصل کرنا چاہیے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بڑی عمریں ہو جانے کے بعد بھی علم حاصل کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ 60 سال کی عمر کے تھے جب ایمان لے آئے تھے. 60 سال کی عمر تھی. اب انہوں نے جتنی حدیثیں سنی وہ 60 سال کی عمر کے بعد سنی، یعنی انہوں نے جو علم حاصل کیا وہ صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثوں کی روایت کرنے والے صحابی ہیں. یعنی جو سب سے بڑے محدث بنے وہ 60 سال کی عمر کے بعد انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا. تو یہ تو بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے 60 سال کے بعد کی عمر. اس کا مطلب یہ کہ انسان اپنے پنگھوڑے سے لے کے اپنی قبر میں جانے تک اپنے آپ کو طالب علم بنا کے ہی زندگی گزارے. پانچواں نقطہ لکھتے ہیں، اگر کسی کو کسی بھی اعتبار سے کوئی فضیلت حاصل ہو اور اسے اپنے سے کم فضیلت والے کے پاس کوئی علم کی بات ملتی ہو تو اس میں آر نہ ہونی چاہیے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام درجے میں بڑے تھے لیکن وہ خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے چلے گئے. چھٹا نقطہ فرماتے ہیں کہ طلب علم کے لیے سفر کرنے میں سستی اور کوتاہی اختیار نہ کی جائے، جتنا بھی بڑا سفر ہو برداشت کیا جائے، اور اس پر جو تکلیف پہنچے اسے بھی برداشت کی جائے. آیت کریمہ میں جو لفظ ہے نا او امد یا حقبہ، اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عمر اور ابو ہریرہ سے نقل کیا ہے کہ یہ لفظ 80 سال کی مدت کے لیے بولا جاتا ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ 80 سال تک اگر یہ سفر مجھے جاری رکھنا پڑا تو میں اس کو جاری رکھوں گا، اور میں اس بندے سے ملوں گا جس بندے سے مجھے علم حاصل ہوگا. ساتواں نقطہ صحیح مسلم میں ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کے سوال کے جواب میں یوں فرما دیا کہ میں اپنے سے زیادہ بڑھ کر کسی کو عالم نہیں جانتا، تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا بلا عبدن الخضر، کہ نہیں ہمارا بندہ خضر ہے جو بعض علم، جو ایک علم تم سے زیادہ جانتا ہے. اس سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس بندے کا نام پہلے سے بتا دیا تھا. لفظ خضر کا معنی ہے سرسبز. ان کا یہ نام کیوں مشہور ہوا؟ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام خضر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک جگہ کے اوپر بیٹھے جو خشک چٹیل میدان پڑی ہوئی تھی. یعنی ایک جگہ پر چٹیل میدان تھا، زمین تھی، اس کے اوپر وہ بیٹھے. جب بیٹھ کر وہ گئے تو اس زمین کے اوپر سبزہ نکل آیا، گھاس ہو گئی. اب چونکہ گھاس جو ہے وہ سبز ہوتی ہے، اس لیے ان کا نام خضر پڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہمارا یہ بندہ مجمل بحرین میں ملے گا، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جگہ دو دریاؤں کے یا دو سمندروں کے ملنے کی جگہ ہے. بعض مفسرین نے بحر فارس اور بحر روم کے ملنے کی جگہ بتایا. اب چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں مشقت اٹھائیں، इसलिए जब मछली पानी में चली गई तो यूशा बिन नून ने सोचा कि मैं जब उठेंगे, सो के उठेंगे, फिर बताऊंगा, और बाद में शैतान ने भुला दिया। तो वो अपनी मंजिल से फिर आगे चले गए और फिर उनको लौट के वापस आना पड़ा। तो अल्लाह ताला ने इल्म का एक मकाम रखा है। अल्लाह चाहते हैं कि मेरे बंदे इल्म हासिल करने के लिए मुशक्कतें उठाएं और मैंने इल्म के नूर से नवाजूं। अब जब खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने आने का मकसद बयान किया कि आप मुझे अपने साथ रखें ताकि अल्लाह ने आपको जो इल्म दिया है उस इल्म से आप मुझे भी कुछ सिखाएं। इस तरह शागिर्द को चाहिए कि जब वो अपने उस्ताद के पास जाए तो अपना आने का मुद्दा बयान कर दे। अब शागिर्द को अपने साथ रखने के लिए अगर उस्ताद कोई शर्त लगाना चाहे तो उसको शर्त लगाने की इजाजत है, या शेख अपने मुरीद को साथ रखने के लिए कोई शर्त लगाना चाहे तो उसकी इजाजत है। क्योंकि खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक शर्त लगाई थी कि जब तक मैं तुम्हें खुद ना बताऊं आप मुझसे सवाल नहीं पूछ सकते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो ये फरमाया कि आपसे मैं कोई बात दरियाफ्त करूं तो मुझे साथ न रखिए, इसमें बड़ी हिकमत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि मेरा ज्यादा देर इनके साथ रहना और सवाल न पूछना ये मुश्किल नजर आता है, तो उन्होंने खुद ही जुदाई की एक खूबसूरत शक्ल बता दी थी कि अब मैं आपसे अगर सवाल पूछूं तो आप मुझे अलग कर देना। तो यहां से मुफस्सिरीन ने नुक्ता निकाला है कि अगर कभी उस्ताद और शागिर्द में किसी बात पर इख्तलाफ हो जाए तो शागिर्द को चाहिए कि बेशक जुदाई इख्तियार करे, मगर जुदाई इख्तियार करने का भी तरीका खूबसूरत होना चाहिए, हजरन जमीला, खूबसूरत तरीके से अलग हो। चुनाचे अगर कभी कोई मुरीद अपने शेख से किसी बात पर इख्तलाफ कर बैठे, कोई ऐसी वजह पेश आ जाए और वो अलग होना चाहे, तो मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो अलग हो मगर खामोशी इख्तियार करे। और अगर कोई पूछे कि आप भाई क्यों अलग हो गए तो इतना कह दे कि मुझे जी अब मुनासबत नजर नहीं आती। भाई तबीयत के अंदर मुनासबत कभी होती है कभी नहीं होती। अगर नई तबीयत में मुनासबत नजर आ रही, किसी बात पे गुस्सा आ गया है या किसी बात पे रंजिश हो गई है, तो इंसान इतनी बात कर दे कि मुझे मुनासबत नहीं है। बाद लोग अलग होते हैं तो फिर वो गलत बातें और कुछ क्या क्या बातें बना के अपने आप को सच्चा साबित करना चाहते हैं और दूसरे बंदे को बिल्कुल ही बुरा साबित करना चाहते हैं। यह बात शरअन इजाजत नहीं है, यह गलत काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तालिब इल्म से कोई गलती हो जाए तो उस्ताद को इजाजत है कि वो उसको तंबीह करे। अगर गलती बार बार करे तो तंबीह में सख्ती भी कर सकता है, क्योंकि हजरत खिज़र इस्लाम ने पहले कहा था अलम अकुल, सिर्फ दो लफ्ज इस्तेमाल किए, जब दोबारा गलती की तो फिर एक तीसरा लफ्ज और इस्तेमाल किया, तंबीह बढ़ा दी, अलम अकुल लका इन्नक लन तस्तती अमाय सबरा। फिर 21वां नुक्ता यह है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम बस्ती में पहुंचे थे और थके हुए थे और भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने इस्तत्अमा अहलहा, इस्तत्अमा अहलहा का लफ्ज बता रहे हैं कि ऐसे वक्त में जब भूख लगी हुई हो, इंसान किसी से अगर खाना मांग ले तो यह बुरी चीज नहीं है, बल्कि जरूरत के वक्त खाने को तलब कर लेना यह एक शरई चीज है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया आप चाहते तो दीवार के बनाने पे उजरत ले लेते, इससे पता चला कि अपने किसी अमल पर उजरत लेना यह भी जायज काम है। तो मजदूर अगर मजदूरी करते हैं और उजरत लेते हैं तो उनके लिए उजरत लेना जायज है। اور حضرت خضر علیہ السلام نے بستی والوں کی دیوار کو سیدھا کر دیا تھا، تو اس سے پتا چلا کہ بروں کے ساتھ اچھائی کرنا یہ ہمارے اکابرین کا طریقہ رہا ہے. وہ اچھوں کے ساتھ اچھائی صرف نہیں کرتے تھے، بروں کے ساتھ بھی اچھائی کر لیا کرتے تھے. اور یہ بھی پتا چلا کہ جیسے کشتی کو غصب کر رہا تھا وقت کا بادشاہ، تو کسی کے مال کو غصب کرنا یہ حرام ہے. اور یہ بھی پتا چلا کہ اگر پتا ہو کہ کوئی ظالم کسی سے کوئی جو ہے چیز غصب کر رہا ہے، اس کے غصب سے بچنے کے لیے تدبیر کرنا اس کی بھی اجازت ہے، جیسے خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیبدار بنا دیا تھا. یہ بھی معلوم ہوا کہ نیک آدمی کی اولاد کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا خیال رکھنا چاہیے. اسی وجہ سے حضرات مشائخ اپنے مشائخ کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے لیے فکر مند رہتے ہیں، اگرچہ اولاد کے وہ احوال نہیں ہوتے جو ان کے آباء و اجداد کے تھے. پھر فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے جس لڑکے کو قتل کیا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کے والدین کو اولاد عطا فرمائی. اس میں دو روایتیں ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ ان کو ایک اور بیٹا ملا جو پہلے کی نسبت نیک بنا اور زیادہ ماں باپ کا فرما بردار بنا اور ایمان والا بنا. اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ نہیں، اس کے بدلے اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی، اور وہ بیٹی اتنی نیک تھی کہ اس بیٹی کی اولاد میں اللہ نے 70 انبیاء کو پیدا فرمایا. تو بڑا نفع کا سودا تھا ماں باپ کے لیے کہ جن کی بیٹی کی اولاد میں سے اللہ نے 70 انبیاء کو پیدا فرما دیا. بہت سے جاہل صوفی یہ سمجھتے ہیں کہ طریقت شریعت کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے، اور صاحب طریقت کے لیے شریعت پر چلنا لازم نہیں. یہ گمراہی اور کفر کی بات ہے. طریقت شریعت کے علاوہ کوئی چیز نہیں، وہ تو شریعت کی خادمہ ہے. نفس کو احکام شریعت پر ڈالنے اور بشاشت کے ساتھ احکام شریعت کو ادا کرنے کی محنت کرنے کا نام تصوف ہے. حضرت یوشع علیہ السلام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر پر گئے، تو قرآن مجید کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ خضر علیہ السلام تک پہنچنے میں تو وہ ان کے ساتھ تھے، اس کے بعد ان کا تذکرہ نہیں آیا، بلکہ کشتی میں سوار ہونے میں تثنیہ کا صیغہ ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام بس دونوں نے ہی سفر آگے شروع کیا، وہ غلام لگتا ہے کہ وہیں تک رہ گئے، اس کے آگے وہ ساتھ نہیں چلے. حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا ولی تھے، لیکن اس کے اوپر زیادہ علماء کا جو ہے وہ اجماع ہے کہ وہ ولی تھے، مگر اللہ نے ان کو علم الافعال عطا فرمایا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس کو سیکھنے کے لیے ان کے پاس بھیجا تھا. اس کا مطلب یہ چلا کہ اکابر اپنے اصاغر سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں علمی اعتبار سے. یہاں تک تفصیلات تھیں اس واقعے کی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا ہے. اب ہم پچھلے سبق کو تھوڑی دیر کے لیے ریپیٹ کر لیں تاکہ وہ تازہ ہو جائے. سورہ کہف کے اندر کتنے واقعات کا تذکرہ ہے؟ 5 واقعات کا. مرکزی واقعہ کون سا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا، اور اس سے پہلے کتنے واقعات ہیں؟ دو واقعات ہیں. وہ کن کے ہیں؟ ان میں پہلا واقعہ نوجوانوں کا ہے اصحاب کہف والرقیم کا, اور دوسرا واقعہ ایک عام آدمی کا ہے جس کو اللہ نے مال تو دیا تھا لیکن وہ ایمان سے محروم ہو گیا تھا. اب پہلے واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اصحاب کہف کے واقعے سے؟ کہ ایمان بچانے کے لیے کبھی کبھی انسان کو کہف میں بھی جانا پڑتا ہے. اب اصحاب کہف تو واقعی ایک پہاڑ کے اندر کہف میں چلے گئے تھے. آج کے دور میں ہر بندہ پہاڑوں کے اندر تو نہیں جا سکتا, تو جو بندہ جہاں بھی رہ رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی کہف میں جڑ کر رہے تاکہ اس کا ایمان جو ہے وہ زمانے کے حوادث سے بچ جائے. اب کتنے کہف ہیں؟ پانچ کہف ہیں. کون کون سے؟ یہ جو علم کے مدارس ہیں یہ کہف ہیں, یہ جو اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں یہ کہف ہیں. اللہ والوں کی خانقاہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ بعض خانقاہوں میں بدعات ہوتی ہیں, عقائد ٹھیک نہیں ہوتے, وہ ایمان الٹا خراب کرنے کی جگہیں ہوتی ہیں, وہ کہف نہیں ہوتے, وہ تو الٹا ایمان کو خراب کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے. جہاں اللہ اللہ کرنے والے صاحب شریعت لوگ ہوں ان کی جگہیں کہف ہوتی ہیں. اور تیسری جگہ کون سی ہے؟ دعوت و تبلیغ کا کام, کہ اس کے ساتھ جو بندہ جڑ جاتا ہے, آج کے دور میں ہم نے دیکھا اللہ اس کے بھی ایمان کو محفوظ فرما لیتے ہیں. ایک اور بات ذہن میں رکھیے کہ یہ جتنے بھی کہف ہیں نا, اس میں مختلف شعبوں میں مختلف لوگ محنت کر رہے ہیں, تو کبھی بھی ایک شعبے کا بندہ دوسرے شعبے پہ اعتراض نہ کرے. بعض نہ سمجھی کی وجہ سے کہتے ہیں جی بس ذکر ہی اچھا ہے, شیخ کے پاس ہی آنا چاہیے, جو نہیں آئے گا وہ نہیں بن سکے گا. وہ دوسرے شعبے کے لوگوں کو کمزور ثابت کرتے ہیں, برا کہتے ہیں. یہ غلط بات ہے, یہ جہالت کی بات ہے, کبھی بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور بعض لوگ جو دعوت و تبلیغ میں نکل پڑتے ہیں عوام الناس میں سے ہوتے ہیں, اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک چلہ لگا لیا, اب ہم جو ہیں مدارس کے شیخ الحدیث اور مفتی سے بھی بڑے دین کے داعی بن گئے. تو یہ اس قسم کی غلطیاں انسان کر جاتے ہیں, یہ عام طور پہ امیچورٹی کی وجہ سے ہوتی ہیں. کبھی بھی دین کے شعبے کا ایک بندہ دین کے دوسرے شعبے کے بندے کے ساتھ جو ہے وہ بحث مباحثہ نہ کرے, اور ان کے ساتھ کبھی بھی نہ الجھے. آپ نے کبھی دیکھا کہ فوج ہے, اس میں ایک زمینی فوج ہے آرمی, ایک ہوتا ہے ہوائی فضائیہ, ایک ہوتی ہے بحریہ, ایک فوجی دوسرے فوجی کے بارے میں کوئی بھی بات کر رہا ہوتا ہے؟ نہیں, وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, کہ وہ سب اپنے آپ کو ایک سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم مختلف انداز سے ملک کی حفاظت کر رہے ہیں. اسی طرح دین کا کام جو کرنے والے لوگ ہیں, جس شعبے میں بھی کوئی کر رہا ہے, یہ سب کے سب دین کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں, اپنے ایمان کو بچانے والے لوگ ہیں. ہمیں دوسرے کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ان کا تعاون کرنا چاہیے, اچھے الفاظ کہنے چاہیے, اور کبھی بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے. یہ غلطی چونکہ نوجوان کر جاتے ہیں, اس لیے اس کے لیے بھی بتا دینا ضروری بات تھی. تو پہلا کہف تھا مدرسہ, دوسرا کہف تھا اللہ والوں کی خانقاہیں, اور تیسرا کہف تھا دعوت و تبلیغ کا کام, اور چوتھا کہف ہے قرآن مجید کا درس. جہاں بھی ہوتا ہے اور کوئی بھی صحیح العقیدہ عالم اس کا درس دیتا ہے, آپ اس کے ساتھ جڑ کے رہیں. قرآن مجید کا درس, اللہ نے قرآن مجید کو قیامہ بنایا ہے, یہ بندے کے ایمان کو بچا لیتا ہے. الحمدللہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا, جب ہم چھوٹی عمر میں پرائمری سکول میں جاتے تھے, کہ ہمارے شہر میں شاید 50 سے زیادہ جگہ درس قرآن ہوا کرتا تھا. ہر روز فجر کے بعد مسجد کے جو عالم تھے وہ درس قرآن دیا کرتے تھے, اور لوگ بیٹھتے تھے, لوگوں کا معمول تھا. آہستہ آہستہ یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. ابھی مجھے معلوم نہیں کہ ہمارے شہر میں کتنی جگہوں پہ درس قرآن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ ایک بڑی اعلیٰ چیز ہے, جو طلباء علم پڑھتے ہیں اور کچھ کریں نہ کریں, کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ روزانہ فجر کے بعد درس قرآن کو اپنا فرض منصبی سمجھیں, تاکہ اس کی وجہ سے امت کا ایمان محفوظ ہو جائے. اور جو مسجد کے ذمہ دار حضرات ہیں, متولی ہیں یا کمیٹی کے لوگ ہیں, وہ بھی کوشش کریں کہ ان کی مسجد میں درس قرآن روزانہ ہونا چاہیے. یہ امت کے لیے ایمان کے بچنے کا سبب ہے. عقیدے ٹھیک رہتے ہیں, اعمال اچھے رہتے ہیں, لوگ نفس اور شیطان سے بچ کے اللہ کے بن کر زندگی گزارنے والے بن جاتے ہیں. تو اس کہف پر بھی اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. عوام الناس کا رابطہ قرآن مجید سے بڑھانے کی ضرورت ہے. اور پانچواں کہف کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ. وہ کیسے کہف بن گیا بھائی؟ حدیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا, لیکن اس کو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں دانے کی اجازت نہیں ہوگی. حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو متعین کر دیں گے جو مکہ مدینہ کے باہر بھی حفاظت کے لیے جو ہے وہ پہرہ لگا دیں گے, اور مدینہ طیبہ میں بھی حفاظت کے لیے پہرہ لگا دیں گے. دجال اندر داخل نہیں ہو سکے گا. ہاں, جو اندر رہنے والے کمزور لوگ ہوں گے نا, ان کے لیے ایک ابتلا آئے گی. وہ کیا ہوگا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں ایک زلزلہ سا آئے گا. اب جب زلزلہ آئے گا تو شہر کے رہنے والے لوگ پریشان ہوں گے. جو مضبوط ایمان والے ہوں گے وہ وہیں رہیں گے, اور جو ڈھل مل یقین ہوں گے نا, کمزور لوگ, وہ کہیں گے جی ہم تو شہر سے باہر نکلتے ہیں. وہ مکہ مکرمہ سے یا مدینہ منورہ سے باہر نکلیں گے, اور وہ بھی دجال کے فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے. اس کا مطلب یہ کہ جو کہف میں ایک دفعہ آ جائے اس کو کہف سے نکلنا نہیں چاہیے, جڑ کے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت ہی رکھے. دوسرا واقعہ کون سا ہے؟ صاحب جنتین کا. اس میں ہم نے کیا سبق سیکھا؟ اس میں ہم نے سبق سیکھا, اور یہ سبق آج کے زمانے کے اعتبار سے بڑا اہم ہے. آج کل ایک عام بات ہے کہ لوگ اچھی چیزوں کی نسبت اپنی طرف کرتے ہیں, نفس خوش ہوتا ہے, نفس بڑا بننا پسند کرتا ہے. آپ دیکھیں کوئی لڑکا جائے نا اور اس کو جا کے نوکری مل جائے, تو واپس آتا ہے تو ماں پوچھتی ہے, بیوی پوچھتی ہے, سنائی جی کیا ہوا؟ او جی میں گیا تھا اور مالک کے جو کارخانے کا مالک تھا اس نے میرا انٹرویو کیا, اس نے مجھ سے یہ پوچھا میں نے اسے یہ کہا, اس نے یہ پوچھا میں نے یہ کہا, میں نے سوچا میں اسے یہ بھی جواب دے دوں, میں نے یہ بھی بتا دوں, میں نے یہ کہا میں نے یہ کہا. اب نوکری مل گئی ہے تو آگے سے میں ہو رہی ہے. بھئی نوکری دینے والا کون ہے؟ اللہ یاد نہیں آتا اس وقت جب مل جاتی ہے. میں نے یہ کہا, میں نے سوچا, میں نے کہا میں یہ بھی بتا دوں, میں نے کہا میں اپنی یہ سند بھی دکھا دوں, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا. تو اچھائی کو اپنی طرف نفس منسوب کرتا ہے, اور یہ بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. اچھا, یہی بندہ جو نوکری لینے کے لیے گیا تھا اس کو نوکری نہیں ملی, اب جب واپس آیا تو ماں نے پوچھا بیٹا کیا بنا؟ جی نوکری نہیں ملی. کیوں نہیں ملی؟ کہتا ہے جی اللہ کی مرضی. بھائی جب ملی تھی تب اللہ کی مرضی نہیں تھی, تب بھی تو اللہ کی مرضی تھی, لیکن شیطان اور نفس بدبخت ہیں, وہ اپنی طرف اس کو منسوب کرواتے ہیں. تو مل گئی تھی تو اللہ یاد نہیں تھا, اس وقت اپنا نفس یاد آیا, میں کرتا رہا, اور جب نہیں ملی تو اب جی اللہ کی مرضی. بھائی جب ملی تھی تب بھی اللہ کی مرضی کہنی چاہیے تھی. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جب میں کسی بندے کو کوئی نعمت دوں تو بندہ نعمت کا انتصاب کس کی طرف کرے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کرے, اپنی طرف نہ کرے. آپ دیکھیں جس بندے کا کاروبار اچھا چلتا ہے نا, وہ بڑا خوش ہو کے بتاتا ہے میرا بزنس ایسا چلتا ہے, میری دکان ایسی چلتی ہے, میری فیکٹری ایسے چلتی ہے, میری کھیتی سے ایسے مجھے سبزیاں ملتی ہیں, پھل ملتے ہیں, فلاں ملتے ہیں, میری 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 لگائی ہوتی ہے. حالانکہ اس کی دکان پہ گاہک کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے نا. ہم نے دیکھا ہے پانچ دکانیں ایک جیسی ہوتی ہیں, ایک کے اوپر گاہکوں کی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور باقی چار گاہکوں کے بیٹھے منہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس آتا کوئی نہیں. تو گاہک کون بھیجتا ہے؟ اللہ بھیجتا ہے. اب اللہ بھیجتا ہے تو بھائی اپنے اس بزنس کا اس کی نسبت کس کی طرف کرنی چاہیے؟ اللہ کی طرف کرنی چاہیے. یہ آج کے دور کی ایک بہت بڑی غلطی ہے جس میں تقریباً ہم سب کے سب لوگ شامل ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی طرف ان نعمتوں کو منسوب کرتے ہیں, ورنہ اپنی طرف کر دیتے ہیں. ہمارے اکابر تو اتنا خیال کرتے تھے کہ جب کوئی بات ہوتی تو کبھی کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ میرا مرید ہے. آپ نے کبھی شیخ کی زبان سے یہ لفظ نہیں سنا ہوگا کہ یہ میرا مرید ہے, اس لیے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں اس قابل ہوں کہ یہ بندہ میرا مرید بنے. ہاں یہ میرا ساتھی ہے, یہ ہماری جماعت کا بندہ ہے, یہ ہمارا تعلق والا ہے, یہ الفاظ کہتے ہیں. یعنی ان کو کس نے جوڑا ہے؟ اللہ نے جوڑا ہے. وہ اپنی طرف نسبت کرنے سے بھی گریز کرتے ہیں, میرا مرید کہنے سے بھی گریز کرتے ہیں. یہ جی ہمارے ساتھی ہیں, یہ ہمارے تعلق والے ہیں, یہ ہم سے محبت رکھنے والے ہیں, ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں جس سے کہ اپنی طرف منسوب نہ ہو, اللہ کی طرف بات منسوب ہو جائے. تو نعمتوں کو کس کی طرف منسوب کرنا چاہیے؟ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ اور آج ہم غلطی کرتے ہیں, نعمتوں کو کس کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں. ماں کہتی ہے میرے بیٹے بڑے اچھے بنے, بڑا بچہ بڑا سمجھدار ہے, بڑا بچہ پڑھ گیا, چھوٹا بچہ فوج میں چلا گیا, اور میری بیٹی کے لیے اتنا اچھا رشتہ آیا, میری بیٹی میری اولاد. بھائی یہ میرے نہیں, کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں, اللہ نے دیے ہیں. تو نسبت اللہ کی طرف ہمیشہ کرے نعمتوں کی. یہ بہت بڑا نقطہ ہے جو سمجھنے والا ہے. اسی لیے جو بندہ ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے وہ گویا اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہوتا ہے, وہ اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہوتا ہے, اور یہ بندہ بھی مشرک بندہ بن جاتا ہے. اس کو شرک خفی کہتے ہیں, نظر نہیں آتا لیکن یہ بھی شرک ہے. اس لیے جو صاحب جنتین تھا اس نے اپنی کھیتی کی آمدنی کو کس کی طرح منسوب کیا تھا؟ اپنی طرح منسوب کیا تھا, اور اللہ نے قرآن پاک میں اس کو مشرک فرمایا. یہ ایمان سے خالی تھا, یہ مشرک بندہ تھا. تو کبھی بھی چیزوں کو اپنی طرح منسوب نہ کریں. کس کی طرح منسوب کریں؟ کمال کمال والے کا ہے, اللہ کا ہے, ہمارا کوئی کمال نہیں. اگر کوئی چیز ہمیں ملی ہے تو یہ ہم پر اللہ کا احسان ہے, اس نے ہمیں عطا فرمائی ہوئی ہے. نظر کس پر رہے؟ اللہ کی ذات پر رہے. تو اللہ تعالیٰ پھر نعمتیں بڑھاتے رہتے ہیں, نعمتیں اور زیادہ دیتے رہتے ہیں, ورنہ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بندے سے واپس لے لیا کرتے ہیں. اور جو تیسرا واقعہ تھا وہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام والا واقعہ. اس میں ہم نے کیا سبق سیکھا؟ کہ بندے کو دنیا میں رہتے ہوئے ہمیشہ اپنی آخرت کو یاد رکھنا چاہیے. ہمارا اصلی گھر کہاں ہے؟ دنیا ہمارے لیے وطن اقامت ہے, وطن اصلی نہیں ہے. دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ وطن اقامت ہے. جیسے مسافر کہیں رہنے کا ارادہ کر لے 15 دن سے زیادہ تو وہ وطن اقامت بن جاتا ہے, وطن اصلی نہیں ہوتا. وطن اصلی تو اس کا چترال میں ہوتا ہے, پشاور میں ہوتا ہے, یا کہیں اور ہوتا ہے جہاں سے وہ آیا ہوا ہوتا ہے. ہم بھی جنت سے آئے ہوئے لوگ ہیں, تو ہمارا وطن اصلی کون سا ہے؟ جنت ہے. اور دنیا ہمارے لیے کیا ہے؟ وطن اقامت ہے. ہمیں کچھ زندگی کے دن یہاں گزارنے ہیں, تو ہمیں اپنے اصلی وطن کو یاد رکھنا ہے. دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کو ہی اپنا اصلی وطن سمجھ لینا, اور ساری امیدیں اور ساری محنتیں دنیا ہی پر لگا دینا یہ بیوقوفی کی بات ہے. تو یہ آدم اور ابلیس, جو آدم علیہ السلام اور ابلیس کا جو واقعہ ہے, یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمیں اپنے اصلی وطن کو یاد رکھنا چاہیے. شیطان بدبخت نے ہمیں اپنی اصلی وطن سے نکالا تھا جھوٹی قسمیں کھا کھا کے. اب ہم یہاں پہ ہیں, یہ دشمن ہے, ہمیں اس سے بچ کے رہنا ہے. یہ اب بھی ہمیں جنت میں واپس جانے سے روکتا ہے, گناہ کرواتا ہے تاکہ یہ جنت جانے کے دوبارہ قابل نہ بن جائیں. تو ہم نے شیطان کی جو ہے دشمنی کرنی ہے, اور نیک اعمال کرنے ہیں, اور اپنے اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں, اے اللہ ہمیں شیطان کے شر سے بچا لینا, اور جب ہمارا وقت آئے ہمیں اپنے اصلی وطن جنت میں پہنچا دینا. رمضان میں تو خاص طور پہ دعا مانگنی چاہیے, اللہم انا نسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن رمضان میں یہ دعا مانگے گا اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا. اچھا, بعض نوجوانوں کو شیطان عجیب دھوکہ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں جی جنت کیا مانگنی, حورے پریاں کیا مانگنی. ان کو یہ نظر آتا ہے کہ جنت میں صرف حورے پریاں ہی ہیں, اس کے سوا اور کوئی کام نہیں ہے. وہ خدا کے بندے, حورے تو وہاں کی خادمائیں ہیں, ہر گھر کے اندر کام کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں, تو خادمہ تو الگ ہوتی ہے نا, اور جو گھر کی مالکہ ہوتی ہے اس کی بڑی مقام ہوتا ہے, اس کی شان بڑی ہوتی ہے. تو جو مسلمان مومنہ عورت ہوگی وہ جنت میں جا کر مومنہ عورت رہے گی, اور اس کی حورئین 70 جو ہیں وہ خادمائیں ہوں گی. یہ تو شہزادیاں ہوں گی وہاں کی جنت کی، جنت کی حوریں نہیں ہوں گی، جنت کی کیا ہوں گی؟ تو جو مومن عورتیں ہیں وہ جنت کی کیا ہوں گی؟ شہزادیاں ہوں گی، 70 حور عین ان کی خادمائیں ہوں گی، اور ہر حور عین کی 70,000 حور خادمہ ہوں گی۔ آپ سوچیں کتنی حوریں ہوں گی وہاں پہ، اور آج کا نوجوان حور کا نام سن کے جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے جی کہ جنت جو شاید بنی اسی لیے ہے۔ بھائی جن میاں بیوی کی آپس میں محبتیں ہوتی ہیں وہ گھر کے کام کرنے والی کی طرف تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کرتے، وہ تو نوکرانی ہوتی ہے، کام ہوتی ہے، حوریں تو وہاں کی نوکرانیاں ہوں گی۔ عورتیں بھی پریشان ہو جاتی ہیں، جی اللہ نے مردوں کے لیے تو حوریں رکھی ہیں، عورتوں کا کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ خدا کی بندیو، تمہیں اللہ تعالیٰ وہاں شہزادیاں بنا کر رکھیں گے، تمہیں حوریں کیا، اللہ حوریں این عطا فرمائیں گے، تمہارا تو مقام اور درجہ وہاں بہت اونچا ہوگا۔ تو ہمیں جنت میں جو جانا ہے تو فقط حوروں کے لیے نہیں جانا، بلکہ وہاں تو اپنے رب کا دیدار کرنے کے لیے جانا ہے۔ جنت میں کس کے لیے جانا ہے؟ کس کے لیے جانا ہے؟ دیدار دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے، ابھی ہوتی یہی ہوتی۔ حضرت محبوب رحمتہ اللہ کا عجیب شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ محبوب نے حشر میں ملاقات کا وعدہ کیا ہے اور دل بیتاب کی ضد تو یہ ہے کہ ابھی ہوتی یہی ہوتی۔ نہیں کرتے وہ وعدہ دید کا حشر سے پہلے، دل بیتاب کی ضد ہے، ابھی ہوتی یہی ہوتی۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے یہ دنیا کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، اتنی وسعت ہی نہیں ہے، اتنی استعداد ہی نہیں ہے کہ یہ میری تجلی کو سنبھال سکے، تو دنیا میں تمہارے دلوں پر اپنی تجلی فرماؤں گا۔ ہاں جب تم آخرت میں آ جاؤ گے تو جنت میں نے بنائی ہے دیدگاہ، وہاں آؤ گے تو وہاں میں تمہیں اپنا دیدار کرواؤں گا۔ تو جنت میں ہمیں کس لیے جانا ہے؟ اللہ کے دیدار کے لیے جانا ہے۔ اپنا کنسپٹ کلیئر کر لیں، اب بھائی ہم جنت مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے؟ اب تو دل کرتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے اللہ سے جنت مانگے، یا اللہ جنت عطا فرما دے، جنت عطا فرما دے۔ کیونکہ بات سمجھ آ گئی کہ جنت صرف حوروں کی خاطر نہیں جانا، جنت حوروں کے پروردگار کے لیے جانا ہے، ہم اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا جو واقعہ ہے، اس کا سبق ہم نے کیا سیکھا؟ کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اپنے اصلی وطن کو نہیں بھولنا، اس کو یاد رکھنا ہے، اس کی تیاری کرنی ہے، اور دنیا کو فانی جگہ سمجھنا ہے، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ التجافی عن دار الغرور والعناوۃ الی دار الخلود، دل ہمارا ہمیشہ آخرت میں اٹکا ہوا ہو اور وہاں جانے کے لیے ہم ہر وقت تڑپ رہے ہوں، یہ اس سبق سے، اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو آج ہم نے پڑھا، اس واقعے سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، ہم دنیا میں جتنا بھی علم حاصل کر لیں، ہم سے زیادہ علم والا اور بھی کوئی نہ کوئی موجود ہوگا۔ انسان کبھی بھی اشیاء کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتا، انسان کبھی بھی اشیاء کی حقیقت کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اگر وہ بھی اشیاء کی حقیقت کا احاطہ نہ کر سکے، ہماری کیا بات ہے؟ ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے سورہ کہف میں اس واقعے کو اس لیے بیان کر دیا کہ یہ سائنسی زمانہ آئے گا اور لوگ نئی نئی دریافتیں کریں گے اور ان کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہوگا، ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ جب وہ یہ سمجھیں گے ہم سب جانتے ہیں، یہ دجال کے فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کر دیا تاکہ لوگوں سبق سیکھ لو، تم جتنا کچھ سیکھ جاؤ گے تم سے اوپر بھی علم والا کوئی ہے، تم ہمیشہ سب کچھ سیکھنے کے بعد بھی یہ کہنا کہ اللہ ہی حقیقت حال کو بہتر جانتا ہے، تب تمہارا ایمان محفوظ رہے گا۔ تو یہ سبق ہے جو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے سے سیکھتے ہیں کہ ہم جتنا بھی علم میں آگے بڑھ جائیں، ہم اشیاء کی حقیقت کا احاطہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، ہمیشہ جو ہے علم اور بھی اس سے زیادہ ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ ہیں جو سائنسی ترقیات کی وجہ سے اپنے علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور دین کے علم کو چھوٹا سمجھتے ہیں اور دنیا کے علم کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ان کے ایمان سے وہ محروم ہو جاتے ہیں، اور یہی دجالی فتنے ہیں۔ اس لیے سورہ کہف انسان کو دجال کے فتنے سے بتاتی ہے کہ وہ بندے کی ذہن سازی کر دیتی ہے، ایسا ذہن بنا دیتی ہے کہ بندے کا ایمان محفوظ ہوتا ہے، وقت کے فتنے اس کے ایمان میں رکھنا نہیں ڈال سکتے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالی کے پاس جانے کا وقت آئے، اے اللہ پہلے ہمیں کلمے پہ موت عطا، اے اللہ پہلے ہم سے راضی ہونا پھر ہمیں کلمے پہ موت عطا فرما دینا۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے۔
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سبحان ربی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگار عالم ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما, وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما, وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما, وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما. اے میرے مولا وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما, وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما. اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں, اے میرے مولا ہمارے من کی گندگیوں کو دور فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما, سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما, روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما, ہٹی ہٹی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے میرے مولا ہمیں قرضوں سے محفوظ فرما, مرضوں سے محفوظ فرما. اللہ جو قرض کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما. اللہ جو مریض ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما. اللہ عزتوں کے بعد ذلت سے محفوظ فرما, اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما. اے میرے مولا سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما. اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما. اللہ جان مال کی حفاظت فرما, عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے میرے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. پروردگار عالم ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما. اللہ اپنے محبین بندوں میں شامل فرما. اے میرے مولا آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھلا دیا, یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں. انبیاء بھی اسی در پہ جھکے, اولیاء بھی اسی در پہ جھکے. اللہ ہمیں بھی آپ کے در سے ملنا ہے. اے میرے مولا ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرما, کبھی بھی بے آسرا نہ فرما. اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. اے میرے مولا در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اللہ دنیا کے فقیر کا تو کوئی مسئلہ نہیں, ایک در سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے, دوسرے سے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے. اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے, اللہ آپ کے گھر میں آئے بیٹھے ہیں. اے میرے مولا ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا, اللہ خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا. اے میرے مولا ہم نے رمضان کے فقیر کو دیکھا, وہ گھر سے نکلتا ہے بچوں کو امید دے کے آتا ہے. میرے بچوں میں آج رمضان کا فقیر نکل رہا ہوں, لوگ ضرور مجھے کچھ دیں گے, میں واپس گھر آؤں گا تمہارا فاقہ ختم ہو جائے گا, گھر میں کھانا بن جائے گا. اے میرے مولا ہم بھی رمضان کے فقیر ہاتھ پہ لائے بیٹھے ہیں, اللہ اس امید پہ آئے بیٹھے ہیں آپ کے نیک لوگوں کی بستی میں جائیں گے, نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے, اللہ آپ کے ولیوں کے ساتھ بیٹھیں گے. اے میرے مولا تمام گناہ بخشوا کے واپس آئیں گے. اللہ اگر آپ نے قبول نہ کیا, اللہ ہمارے گناہ معاف نہ کیے. اے میرے مولا ہمیں اٹھا کے جہنم ڈال دیا, اللہ جہنم کی آگ بہت سخت ہوتی ہے, اللہ بہت ڈر لگتا ہے. اے میرے مولا ہمارے سے دنیا کی آگ برداشت نہیں ہوتی, اللہ اس کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے, اللہ جہنم تو بہت بڑی ہے. اے میرے مولا اس کے عذاب سے محفوظ فرما, اللہ جہنم سے حفاظت عطا فرما, اللہ جنت ہمیں عطا فرما, اللہ اپنی جگہ عطا فرما, اللہ جنت میں اپنے وقت پہ اعلیٰ مقام عطا فرما. اے میرے مولا ہمیں یہاں سے بخشے بخشائے واپس لوٹا. پروردگار عالم بنی اسرائیل کا 100 بندوں کا قاتل نیکوں کی بستی کی طرف سے چلا تھا, اللہ وہ تو ابھی وہاں پہنچا بھی نہیں تھا, اللہ راستے میں فوت ہو گیا, آپ نے اس کو جنت عطا فرما دی. اے میرے مولا ہم تو نیکوں کی بستی کی طرف آ چکے ہیں, اللہ ڈیرے ڈال چکے ہیں. اے میرے مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, اللہ بخشا بخشا یہاں سے واپس لوٹا. اللہ دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما, نیک حاجات کو پورا فرما. پروردگار عالم
حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ بار بار اپنے گھر کا دیدار عطا فرما۔ اے میرے مولا، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں، احرام پہنتے ہیں، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، اللہ کوئی آپ کے گھر کا طواف کرتا ہے، کوئی حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے، کوئی مقام ابراہیم پر نفل پڑھتا ہے، اللہ کوئی ملتزم پر لپٹ کر دعائیں کرتا ہے۔ اے میرے مولا، ہمیں بھی بار بار وہاں کا دیدار عطا فرما، اپنے محبوب کے در کی قبولیت والی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں بار بار وہاں کی حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، نیک مرادوں کو پورا فرما۔ اللہ، دور بیٹھی جو خواتین ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں، ان کی دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا، ہم نے اس دنیا میں دیکھا، عورتیں اگر چل کے آ جائیں، لوگ قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں۔ اے میرے مولا، یہ بندیاں آپ کے در پہ حاضر ہیں، اللہ یہ صنف نازک ہیں، اللہ یہ اپنا غم بتائیں تو کس کو بتائیں؟ اے میرے مولا، جائیں تو کہاں جائیں؟ اللہ آپ دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ اے میرے مولا، دلوں کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، اللہ اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا، آخری عشرہ چل رہا ہے رمضان المبارک کا، اللہ یہ جہنم سے بری ہونے کا عشرہ ہے۔ اے میرے مولا، ہمیں جہنم سے برات عطا فرما، اللہ جہنم سے برات عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں جہنم سے محفوظ فرما، اللہ جنت الفردوس عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں قبر کے عذاب سے محفوظ فرما، حشر کے عذاب سے محفوظ فرما، اللہ پل صراط سے گزرنا آسان فرما۔ اے میرے مولا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت عطا فرما، ان کے ہاتھوں میں کوثر کا جام عطا فرما، اللہ ان کے قدموں تلے جگہ عطا فرما، اللہ ان کے جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مکروہات شریعہ کو مکروہات طبیعیہ بنا، اللہ نفس امارہ سے محفوظ فرما، نفس مکارہ سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا، نفس مطمئنہ عطا فرما۔ پروردگار عالم، تمام گناہوں سے محفوظ فرما، اللہ حسد سے محفوظ فرما، تکبر سے محفوظ فرما، بغض سے محفوظ فرما، اللہ جادو ٹونے سے محفوظ فرما۔ پروردگار عالم، ہمیں زنا جیسے کاموں سے محفوظ فرما، اللہ تمام برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمیں اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما۔ اے میرے مولا، ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ، ہم نے اس دنیا میں دیکھا، بچہ ناپاک ہو جاتا ہے، نجاست میں لتڑ جاتا ہے، اللہ ماں اس سے گن نہیں کھاتی، تھپڑ نہیں مارتی، دور نہیں کرتی، اللہ اس بچے کو نہلا دیتی ہے، دلا دیتی ہے، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ اللہ، ہم بھی گناہوں کی نجاست میں لتڑ چکے ہیں، اللہ برے اعمال کر چکے ہیں۔ اے میرے مولا، ہمیں اپنے عملوں پہ کوئی ناز نہیں۔ پروردگار عالم، تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما۔ پروردگار عالم، آپ نے قرآن مجید میں فرمایا، انما الصدقات للفقراء، صدقات فقراء کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ بھی فرما دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے انسانو تم سب کے سب فقیر ہو۔ اللہ، اگر ہم فقیر ہیں، اللہ ہمیں اپنی ستاری کا صدقہ دے دیجئے، اپنی غفاری کا صدقہ دے دیجئے، اے میرے مولا اپنی کریمی کا صدقہ دے دیجئے۔ پروردگار عالم، جیسا آپ چاہتے ہیں، ہمیں ویسا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہمارے عزیز اقارب، مشائق، رشتہ دار جو اس دنیا سے فوت ہو گئے، ان کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت فرما دی، ترک کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ پروردگار عالم، جن حضرات نے دعاؤں کا کہا، ان کی تمام دیکھ مرادوں کو پورا فرما، اللہ تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ اے میرے مولا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد۔